نو بیویاں زندہ اور اپنے کپڑے خود دھوتا نظر آیا، اپنا آٹا خود گوندتا نظر آیا، گھر میں جھاڑو دیتا خود نظر آیا، اپنے اونٹ کو چارہ خود کندھے پہ اٹھا کے ڈالتا نظر آیا۔ ہمارا تو ایسا کامل نبی ہے، نہ ہم نے اسے کبھی پڑھا نہ کبھی سنا۔ بھائیو، بڑے نصیب جاگے ہم حضور کے امتی بن گئے، بڑے بھاگ جاگے تو زندگی کا ہر شعبہ، مسجد بھی آباد ہو۔ آج مسجدیں آباد نہیں ہیں، ویران ہیں، پانچ وقت اذان ہے، نمازی 5% سے بھی کم ہیں۔ اذان 5 وقت ہے، نمازی 5% سے بھی کم ہیں۔ وہ امت کیا امت ہے جس کا 95% سجدہ چھوڑ چکا ہو؟ جمعہ پڑھنے والے 20% سے زیادہ نہیں ہیں۔ جمعہ جب آپ نے کہا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے بعد میری طرف سے کافر مرتا ہے تو مر جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے بعد کافر مرتا ہے تو مر جائے، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 80% جمعہ چھوڑ گئے مسلم، 30% رمضان شریف میں 30% نمازی ہوتے ہیں، 70% رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ اور نماز تو ہمارا زیور ہے، ہم نے تو عین میدان جنگ میں نمازیں نہ چھوڑیں، سجدوں میں پڑ گئے نماز نہیں چھوٹی، سجدوں میں پڑ گئے نماز نہیں چھوٹی، نماز سے مسئلے حل کروائے۔ یہ بدر کا میدان، 313 نہتے ادھر 1000 مسلح، ادھر اللہ کے نبی سجدے میں رو 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 کے نماز سے تو مدد اتروائی۔ ان تہلکہ دہل عصابت فلن تعبد، کتنی بڑی گواہی ہے ان صحابہ کے لیے اللہ کے نبی کی، اے مولا یہ تو نے ہلاک کر دیے تو پھر تیرا نام مٹ جائے گا۔ گویا یہ 313 ایسے مقدس لوگ ہیں کہ جن کو اسلام کی بنیاد اللہ کا نبی قرار دے رہا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل صحابہ بدری ہیں، بدری بدر والے، اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ نماز پر مدد اتروائی، سجدے میں سر رکھا اور روتے 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 ہچکی لگ گئی، کیچڑ بن گیا، آخر اللہ کی مدد کا اشارہ ہوا تو آپ اٹھے اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی بولے یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی؟ آپ نے کہا جبریل آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میکائیل آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ نماز ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ایک فرد بھی نماز چھوڑے گا اس کا وبال سارے واکنٹ پر آئے گا، ساری امت نماز پر آ جائے۔ اللہ سے راز و نیاز ہے نماز، سجدوں میں رونا تڑپنا یہ معراج ہے مسلمان کی۔ ہر مسلمان کو اللہ کا نبی معراج دے گیا ہے کہ سجدے میں سر رکھو اور معراج نصیب ہو گیا، سجدے میں سر رکھو معراج نصیب ہو گیا۔ ضرورت پڑے نفل پڑھو، نماز پڑھو، دوڑو اللہ کی طرف، اور اللہ نے ہمیں کامل نماز عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ہماری نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، التحیات ہے، ساری دنیا کے درخت قیام میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز میں قیام ہے، ساری دنیا کے چوپائے رکوع میں ہیں، ہماری نماز میں چوپائیوں کی نماز رکوع ہے، ساری دنیا کے رینگنے والے سجدے میں ہیں، ہماری نماز میں سجدہ ہے، ساری دنیا کے پہاڑوں کی نماز التحیات ہے، ہماری نماز میں التحیات ہے، ساری کائنات کی نماز ہمارے اندر بھر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بھائی اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان نماز والا بنے، نماز پڑھے، ہم اس میں نہیں لڑتے کہ ہاتھ کہاں رکھے کہاں نہ رکھے، نماز پڑھے نماز، اونچی امین کہے یا نیچی کہے یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، اس نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، محبتیں سیکھو، اختلاف ضروری ہے رہے گا، اس کے باوجود محبت فرض ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم زندگی لے کر آئے کامل اکمل مکمل، وہ زندہ ہو، عبادات بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، معاشرت بھی. دیکھو نا عبد الرحمن بن عوف دس بڑے صحابہ میں سے ہیں، دس بڑے صحابہ میں سے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ یہ سنا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ کیا مطلب؟ وہ دس آدمی جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں بیک وقت یوں کہا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ رضی اللہ عنہم. آپ نے ایک سانس میں کہا ابو بکر جنتی، عمر جنت، عثمان جنت، علی جنت، طلحہ جنت، زبیر جنت، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید جنتی. دس جن کو ایک مجلس میں آپ نے کہا جنتی، ان میں عبد الرحمن بھی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار کا انہوں نے ترکہ چھوڑا. جائیداد نہیں، یہ روپے تھے. 3,10,20,00,000 دینار چھوڑے. 1,000 اونٹ، 10,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے، اور عشرہ مبشرہ میں سے کوئی فقیر تھے کہ صرف تسبیح پڑھتے رہے تھے؟ دنیا میں کتنا بھرپور کردار ادا کیا، کتنی دولت چھوڑ کے مرے، اور پہلے چار تو خلافت کے تخت پر بیٹھے ہیں، حکومت کر کے اللہ کو راضی کر گئے. تو اسلام ایک پوری زندگی ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اور نبوت والے اخلاق جن سے آج سارا معاشرہ عاری ہو گیا. ہم معاف کرنا بھول گئے، ہمیں معاف کرنا، سگا بھائی بھائی کو معاف نہیں کر سگا. ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، ایک ماں کی گود میں مل کے پلنے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، ایک بستر پہ مدتوں سونے والے، چند تکوں کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا ملانا چھوڑ گئے، سلام دعائیں چھوڑ گئے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئیں. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کا یہ سبق تو ہرگز نہیں ہے کہ ایک چھاتی سے دودھ پینے والے چند تکوں پہ، چند بول پہ یوں نفرت کی آگ میں جل جائیں کہ سلام دعا سے بھی محروم ہو جائیں. یہ معاشرہ مٹانے کی محنت حکومت نہیں کر سکتی. حکومت زیادہ سے زیادہ حدود نافذ کر دے گی، حکومت اسلام نہیں لا سکتی. اچھے اخلاق کہاں سے حکومت لائے؟ راتوں کو تہجد کون پڑھائے؟ بازار جاتے ہوئے نظر کون جھکوائے؟ یہ تو دل پہ حکومت ہوتی ہے اللہ کی، تب سارا جسم اسلام میں وہ جھل جاتا ہے. تو میرے بھائیو، اخلاق نبوت والے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاق اچھے بناؤ جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، آپ نے کہا اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے گا. معاف کرو بھائیو، اللہ کے واسطے معاف کرو، انتقامی معاشرے کو دفن کر دو کہیں. ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپانا سیکھیں. کیا ستم ہے پگڑی اچھالنا، کیا ستم ہے لوگوں کے عیبوں کو سرے بازار گننا، ایک بہت بڑا ظلم ہے. دیکھو میں آپ کو آپ کے نبی کا ایک عجیب انداز سے مقام مسلم سمجھانے کا طریقہ بتاؤں. آپ حرم میں کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہیں، بیت اللہ سامنے ہے، آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، پھر کہا ما اطیب ریحک ما اعظم حرمتک. سب سن رہے ہیں، اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا خوشبودار ہے، اے بیت اللہ تو کتنا قابل احترام ہے، تو کتنا قابل احترام ہے. پھر ایک دم موضوع سخن بدلا، پھر فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منکی، اور سن لو میرا امتی اس بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام ہے. کوئی واقعنٹ میں بیت اللہ کو گالی دے آپ اس کی زبان کھینچ لیں گے، اور مسلمان مسلمان کو گالی دے رہا ہے، یہ بیت اللہ کو گالی دینے سے بڑا گناہ ہو رہا ہے. کوئی مسلمان کوئی کسے باشا بیت اللہ کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے لعنت کا، ہم اسے آگ لگا دیں گے. اور روزانہ ایک دوسرے کو لعنت بھیج رہے ہیں، یہ بیت اللہ پر لعنت کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہو رہا ہے. بیت اللہ کو پتھر مارنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور ایک دوسرے کو پتھر مار رہے اس سے بڑا گناہ ہو رہا ہے. او بیت اللہ پتھر ہے، اس میں اللہ کوئی نہیں، یہ لا الہ الا اللہ، یہاں اللہ ہے، اس لیے یہ عظیم ہے بیت اللہ سے. یہ قبلہ بڑا ہے، یہاں اللہ ہے، اللہ وہاں ہے کوئی نہیں. یہ اللہ کا ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین، یہاں توحید کا عقیدہ موجود ہے، اس لیے یہ وجود بیت اللہ سے زیادہ عظیم ہے. گالی گلوچ سے بچو، انتقام کو دفن کر دو. اللہ کا نبی فرماتا ہے میری ضمانت لے لو تو معاف کر دو، اللہ تمہیں عزت دے دے گا. اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاؤ، اخلاق برتو میرے بھائیو. آج عورتیں خامدوں سے تنگ، خامد عورتوں سے تنگ، خامد جابر بنے بڑے، تو میری بیوی بن گئی، اب تو ماں سے بھی نہیں مل سکتی. ہر ظالم جس ماں نے جنا اس سے بھی ملنے سے روکے بیٹھا ہوا ہے، ایسا ریشی. اور وہ بیاہ کے گھر میں آئی، آج کے بعد تو ماں سے نہیں، تو ماں کا نہیں، تو ابا کا نہیں، اب تو صرف میرا ہے، میں تیری ہوں اور تو میرا ہے، اب تو ماں کو میرے بغیر نہیں مل سکتا. ارے نادان، اسی دن کے لیے تو ماں باپ اولاد کو پالتے پوچھتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری خدمت ہمارا سہارا بنیں گے. دیکھتے نہیں گھروں میں کیا آگ لگی ہوئی ہے. یہ صرف ایک حکم ٹوٹا ہے، اخلاق چھوڑ دیے، بد اخلاق ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے. نہ بیوی کے مقام کا پتہ، نہ خاند کے مقام کا پتہ، نہ ماں کے مقام کا پتہ، نہ باپ کے مقام کا پتہ. میرے بھائیو، قیامت میں سب سے پہلے جس عمل کو تولا جائے گا وہ اچھے اخلاق ہیں، اور سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. سامنے بیٹھا تھا، ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ پھر پیچھے آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے یوں مڑ کے دیکھا کہ بھائی تو کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصے میں آپے سے باہر نہ ہوا کر. اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. زبان کو میٹھے بول سے تر کرو، ایسا بولو کہ شہد ٹپکے تو سارا عالم. میرے بھائیو یاد رکھنا، عبادات سے اسلام نہیں پھیلتا، حسن سلوک، حسن اخلاق اور دعوت جب چلتی ہے تب اسلام پھیلتا ہے. اسلام کے پھیلنے کی بنیاد نماز نہیں ہے، وہ تو مسجد میں، روزہ نہیں ہے وہ تو دل میں، زکات نہیں ہو تو اپنے مسلمان کو کافر کو ہے نہیں. اسلام کے پھیلنے کی بنیادیں دعوت اللہ اور حسن اخلاق ہے. انسانیت کی معراج، اے ہے سنو اللہ کی، اللہ قیامت کے دن کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو پاک ذات. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اس کا حال اگر تو پوچھ لیتا تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. اتنا مقام ہے انسانیت کا اللہ کے دربار میں. اور یہ جو حدیث کا لفظ ہے نا، عبدی الفلاں، فلاں بندہ، فلاں سے مراد یہ نہیں کہ صرف مسلمان یا رشتہ دار یا نیک پاک یا نمازی پرہیزگار، نہیں نہیں، کوئی بیمار، فرمان بردار و نافرمان، نیک و بد، اچھا و برا، بھلا و برا، کوئی بھی، اگر کوئی بھی ہو، اگر اس کا حال جا پوچھ ہوتا ہے تو جیسے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. اب آپ بتائیں اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ کوئی میں نئی تعلیم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ میرا آپ کا اپنا بھولا ہوا سبق ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. ہاں، بڑے اخلاق والی یہ امت گزری ہے، کیا کیا کہانیاں سناؤں. اندلس کے چیف جسٹس، اندلس اسپین کے چیف جسٹس، ان کے دروازے پر دستک ہوتی، ایک عیسائی نوجوان سہما ہوا کھڑا ہے، حضور پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں. کہا بیٹا آ جاؤ تجھے پناہ ہے. انہیں ایک کمرے میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، اکلوتا نوجوان بیٹا اس کی لاش لوگ اٹھا کے اندر لا رہے. کیا ہوا؟ کہا جی ایک عیسائی نے اسے قتل کر دیا ہے. پکڑا گیا؟ کہ نہیں حضور، یہیں کہیں بھاگتا بھاگتا چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں. ٹھیک ہے، تلاش جاری رکھی جائے اور اس کی تجویز و تقسیم کا انتظام کیا جائے. اطمینان سے فارغ ہوئے، جنازے سے، دفن سے، لوگوں کی تعزیت سے. جب رات ٹھنڈی ہو گئی، لوگ سو گئے، تو دروازے پہ دستک دی. وہ عیسائی نوجوان نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے. کہنے کہ بیٹا کچھ خبر بھی ہے، کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہا جی نہیں. کہا جس گھر کے چراغ کو تو نے گل کیا ہے، اسی محروم باپ کے گھر میں تو نے پناہ لی ہے. لیکن مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے، پھر اس کا ہاتھ اس پہ نہیں اٹھ سکتا. یہ تھیلی ہے، اس میں پیسے ہیں، یہ تھیلی ہے، اس میں کھانا ہے، یہاں سے نکل جا، جان بچا سکتا ہے تو بھاگ جا، کسی اور نے پکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تو بری ہے، میں تجھے پناہ دے چکا ہوں. یہ اخلاق تھے جس نے کفر کو قدموں میں گرا کر اسلام کا کلمہ پڑھا دیا تھا. بھائیو، بڑے درد کی بات ہے، اخلاق تو مٹ ہی گئے ہیں، مٹ ہی گئے ہیں، ہے ہی نہیں. تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ کوئی بات ایسی ہو جو میں اپنی پیش کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ زور دے رہا ہوں، یہ ہماری زندگی تھی، یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گی. آپ سن کے پلو جھاڑ کے اٹھ جائیں. میں وما علینا الا البلاغ کہہ کے اپنے گھر کی راہ لوں، یہ اتنا سستا مسئلہ نہیں ہے کہ خالی سننے سے وجود میں آ جائے، نکلنا پڑے گا زندگی کو سیکھنے کے لیے. دنیا کا کوئی کام بتائیں جو تربیت کے بغیر آتا ہو، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، باقی مخلوق ہے جو سیکھی سکھائی پیدا ہوتی ہے. ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. ہم نے کب سیکھی اللہ کے نبی کی مبارک زندگی، وہ اخلاق، وہ عبادات، وہ نمازیں کب سیکھا؟ اس سے اگلی بات، یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں نکلو. اس سے اگلی بات، ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی کی نبوت ہے، سارے عالم کے نبی، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، بحر و بر کے نبی. اس وقت نبی بنے جب ابھی پوری حدیث سنو. ابو ہریرہ پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب اس کا یہ ہے، 40 سال کی عمر میں، رمضان کی 21 تاریخ کو، 610 عیسوی میں، اپریل کی فلاں تاریخ اللہ نے مجھے نبوت دے دی. یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا دیا؟ کنت نبیاً وإن آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اور میں نبی بن چکا تھا. اتنا بڑا نبی، بعثت الى الاسود والاحمر، کالے اور گورے کا نبی، رحمت للعالمین، سارے عالمین کی رحمت، للعالمین نذیرا، سارے عالمین کا نبی. اب ایک سوال ہے میرا، اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ آج خود دنیا میں ہوتے، نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، تو آج ہم بھی آپ کا دیدار کر لیتے. 1400 تو نوح علیہ السلام نے 1450 کی عمر پائی، تو ہم بھی آپ کا دیدار کرتے اور آپ آج کی ترقی یافتہ دنیا کو خود اللہ کا پیغام سناتے. لیکن آپ نے سب سے تھوڑی عمر پائی نبوت کی، 23 سال. 23 سال، 8156 دن آپ کی نبوت کے ہیں ٹوٹل، 8156 دن آپ کی نبوت. اور زمانہ قیامت تک میدان ساتوں بر اعظم نسل ساری انسانیت ساری جنات. تو آپ تو چلے گئے 23 سال کے اندر, اب باقیوں کو کون یہ مبارک زندگی بتائے گا جس کا میں نے کوئی 1.25 گھنٹے میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا کہ ساری دنیا کے کافر کفر پہ مر گئے گئے جہنم میں, ساری دنیا کے مسلمان نافرمانی پہ مر گئے تو قانون اللہ کا یہ ہے گئے جہنم میں, آگے اللہ جانے اور اس کا کام جانے. تو سارے اہل کفر کو اللہ کا پیغام پہنچے, ساری دنیا کے نافرمان مسلمان توبہ کر کے اللہ کے حکم پر آئیں, ہم دین میں ترقی کریں. یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہے, کرنے والا ہے کوئی نہیں. پہلے تو نبی آتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے, اب کون کرے, اب کون کرے, یہ ایک سوال اٹھتا ہے, کون کرے, کس کے ذمے. آپ سب کہتے ہیں ہمارے ذمے کوئی نہیں, تو میرا کوئی کلمہ جدا ہے, یا جو تبلیغ میں چلا دیتے ہیں ان کا کلمہ کوئی جدا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ نکلو. کلمہ تو سب کا ایک, دین سب کا ایک, کتاب ایک, رسول ایک, شریعت ایک, تو کس کے ذمے ہے. 95% واسکنٹ میں لوگ نمازی کوئی نہیں, یہ مسجدوں میں آ جائیں, کس کے ذمے ہے. عورتوں میں بے پردگی پھیل گئی, عورتیں پردہ دار ہو جائیں, کس کے ذمے ہے محنت کرے. تجارت سود پہ چلی گئی, کس کے ذمے ہے حلال پہ لائے. سود کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آئے گا, غریب روٹی کو ترسے گا اور امیر کے بچے امریکہ سیر کرنے جائیں گے. غریب اپنے بچے کے لیے دوا کے پیسے نہیں پائے گا اور مالدار کے بچے انگلستان پڑھنے کے لیے جائیں گے. یہ سود کا لازمی نتیجہ ہے. کبھی کوئی قوم خوشحال ہو نہیں سکتی جن میں سود کا نظام چل گیا, اور کبھی بدحال نہیں ہو سکتے جن میں اللہ کا بتایا ہوا نظام اقتصاد چل گیا. کون محنت کرے. دیہاتوں میں مسجدوں میں کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں, کون اذانے دے. مسجد ویران پورا گاؤں, ایک روزے دار کوئی نہیں, روزے سردیوں کے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. کون محنت کرے. ساری قوم موسیقی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے, کون سمجھائے کہ شمشیر و سنا اول, تائف و رباب آخر, یہ تبلے سرنگی عروج کی چیزیں نہیں ہیں, یہ زوال کی چیزیں ہیں. کوئی قوم تبلے کی تھاپ پہ کامیاب نہیں ہوئی, ہمیشہ تلوار کی جھنکار جس قوم کی موسیقی بنی وہی عزت کی چوٹیوں تک پہنچی. جو قوم تبلے کی تھاپ پہ ناچنے لگی وہ ہمیشہ ذلت کی پستیوں میں جا کے گری. کون سمجھائے, کس کے ذمے. یہ اتنی بڑی ضرورت, ذمے کس کے. آپ تو کہتے ہیں ہمارے ذمے نہیں, میں نے کہا تو میرے ذمے نہیں, تو آپ تو پھر فیصلہ کون کرے گا. اب اللہ سے پوچھنا پڑے گا, حدیث پاک سے پوچھنا پڑے گا. اللہ کی سنو, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, بڑی اچھی امت ہو, بڑی اچھی امت ہو, ہماری تعریف ہو رہی, بڑی اچھی امت ہو. کس لیے کہ تم گھروں سے نکالے گئے ہو. اچھا, ہم گھروں سے نکالے گئے ہیں کیوں. اخرجت یعنی کہ خرجت, خرجت نہیں, اخرجت, خرجت, ظہرت, طلعت, برزت, یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. اللہ نے اس کو چھوڑ کر اخرجت, اخرجت, اخرجت جیسے کسی کو پکڑ کے باہر لانا, پکڑ کے باہر لانا. تم رستے توڑاؤ گے, ہم نہیں گھر چھوڑتے. نہیں نہیں, تمہیں نکالا گیا ہے, چاہو یا نہ چاہو تمہیں نکالا گیا ہے. دوسرا مطلب اس کے اندر سے الفاظ کی مہک, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا, مجھے نام بھول گئے. پہلے ایک مثال سمجھیں, پھر آپ کو لفظ اخرجت کی طاقت کا پتہ چلے گا. ہمارے ہاں جب فنکشن ہوتا ہے, کہیں ہم کارڈ بھیجتے ہیں, کہیں ہم نوکر بھیجتے ہیں, کہیں ہم بچہ بھیجتے ہیں, کہیں کارڈ لے کے خود جاتے ہیں. جہاں ہم کارڈ لے کے خود جاتے ہیں نا, ہم وہاں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور جہاں جاتے ہیں اس پر بھی بوجھ پڑتا ہے, مجھے خود بلانے آیا تھا جانا پڑے گا, مجھے خود بلانے آیا تھا جانا پڑے گا. یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے. اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ خود دروازے پہ آیا کھڑا ہے آپ کو بلانے کے لیے. اے امت محمد, آ جاؤ, آ جاؤ نا, آ جاؤ. کیا کرو, تأمرون بالمعروف, بھلائیاں پھیلاؤ, وتنہون عن المنکر, برائیوں سے روکو اور تؤمنون باللہ ایمان مجھ پہ رکھو. ہمیں بلایا گیا ہے, بلایا گیا ہے, بلائے گئے ہیں ہم. یہ آیت ایک حدیث اس کے ساتھ آپ جوڑیں, ایک حدیث جوڑیں. آپ کی 13 برس کی مکی محنت, پھر ہجرت کا سفر ہوا, ہجرت کا سفر ہوا, 14واں نبوت کا سال ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ مدینہ منورہ پہنچے, 10 برس محنت فرمائی. سنو, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ایک آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بڑی اچھی امت ہو, بڑی اچھی امت ہو, ہماری تعریف ہو رہی, بڑی اچھی امت ہو. کس لیے؟ کہ تم گھروں سے نکالے گئے ہو. اچھا, ہم گھروں سے نکالے گئے ہیں کیوں؟ اخرجت یعنی کہ خرجت, خرجت نہیں اخرجت, خرجت ظہرت طلعت برزت, یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. اللہ نے اس کو چھوڑ کر اخرجت, اخرجت, اخرجت جیسے کسی کو پکڑ کے باہر لانا, پکڑ کے باہر لانا. تم رستے توڑاؤ گے ہم نہیں گھر چھوڑتے. نہیں نہیں, تمہیں نکالا گیا ہے, چاہو یا نہ چاہو تمہیں نکالا گیا ہے. دوسرا مطلب اس کے اندر سے الفاظ کی مہک, میں نے کتاب میں پڑھا تھا مجھے نام بھول گئے. پہلے ایک مثال سمجھیں, پھر آپ کو لفظ اخرجت کی طاقت کا پتہ چلے گا. ہمارے ہاں جب فنکشن ہوتا ہے کہیں ہم کارڈ بھیجتے ہیں, کہیں ہم نوکر بھیجتے ہیں, کہیں ہم بچہ بھیجتے ہیں, کہیں کارڈ لے کے خود جاتے ہیں. جہاں ہم کارڈ لے کے خود جاتے ہیں نا ہم, وہاں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اور جہاں جاتے ہیں اس پر بھی بوجھ پڑتا ہے, مجھے خود بلانے آیا تھا جانا پڑے گا, مجھے خود بلانے آیا تھا جانا پڑے گا. یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے؟ اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ خود دروازے پہ آیا کھڑا ہے آپ کو بلانے کے لیے. اے امت محمد آ جاؤ, آ جاؤ نا, آ جاؤ. کیا کرو؟ تأمرون بالمعروف بھلائیاں پھیلاؤ, وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکو, وتؤمنون باللہ ایمان مجھ پہ رکھو. ہمیں بلایا گیا ہے, بلایا گیا ہے, بلائے گئے ہیں ہم. یہ آیت ایک حدیث اس کے ساتھ آپ جوڑیں, ایک حدیث جوڑیں. آپ کی 13 برس کی مکی محنت, پھر ہجرت کا سفر ہوا, ہجرت کا سفر ہوا, 14واں نبوت کا سال ربیع الاول کی 8 تاریخ کو آپ مدینہ منورہ پہنچے, 10 برس محنت فرمائی. پھر اس کے بعد آپ حج کو چلے, اور جب آپ مدینہ سے چلے ہیں 12,000 آدمی تھے, جب عرفات میں پہنچے ہیں 1,25,000 ہو چکے ہیں. 10 تاریخ کو منا کی طرف آ رہے ہیں مزدلفہ سے, اور آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ سوار ہیں. اس سے پہلے قصبہ پہ سوار تھے, آج جدعا پہ سوار ہیں. فضل ابن عباس پیچھے بیٹھنے, آپ بڑے شیطان کے پاس آتے ہیں, آپ کی اونٹنی کی نکیل کو حضرت اسامہ پکڑ لیتے ہیں, آپ کے اوپر سایہ حضرت بلال فرماتے ہیں, آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اس کے بعد آپ واپس لوٹتے ہیں, اور 63 اونٹ بلوائے جاتے ہیں, آپ ان کی قربانی فرماتے ہیں. دنیا نے تماشا دیکھا, جو اونٹ ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھ جاتا پچھلے اونٹ لڑنے شروع کر دیتے آگے بڑھنے کے لیے, کہ میں آگے ذبح ہو جاؤں, میں آگے ذبح ہو جاؤں. پھر آپ نے مامر ابن عبداللہ کو بلایا, اس کے سامنے ایسے اکڑوں بیٹھ گئے, کہ مامر اللہ کے نبی کا سر تیرے سامنے, اس طرح تیرے ہاتھ لیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول کا احسان ہے, میرا کوئی کمال نہیں. آپ نے سر کے بال منڈوائے, آدھے سر کے, سیدھی طرف سے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے, ان سب کو ہدیہ کر دیے. ان سے خالد بن ولید نے جھپٹا مارا اور ماتھے کے بال چھین کر اپنے پاس چھپا لیے, اپنے ٹوپی میں سی لیے تھے. پھر الٹی طرف کے بال منڈوائے, سارے صحابہ میں تقسیم کیے, کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا, یا جب آپ نے 7 کنکر مارے تھے اس وقت خطبہ دیا, یا اس وقت دیا, یا یہ سارے کام کر کے دیا, یا پہلے خطبہ دیا پھر یہ کام کیے. اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا, قائد اور میرا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا میری امت کے ذمے ہو گیا. بھائیو, تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے, تبلیغ فریضہ اسلام ہے. ہر مسلمان تک اللہ کی بات پہنچانا, مگر کافروں کو تبلیغ کرو, مسلمانوں میں تبلیغ کرتے پھر رہے. میرا ضلع ملتان ہے, اب خانے وال بن گیا, نواں شہر کے پر رونق بازار میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر 21 آدمیوں سے پوچھا ہمارے ساتھی نے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، 2 نے بتایا، 19 نے کہا جی صحیح پتا کیا نہیں، 19 نے کہا جی پتا کوئی نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے. جہاں امت اپنے نبی کا نام ہی بھول چکی ہو تو پہلے ان کو سمجھائیں گے، پہلے کافروں کو سمجھائیں. تو اپنوں میں بھی پھرنا، ساری دنیا میں پھرنا، یہ ہمیں بطور وظیفہ کے ملا، کام کے ملا، وراثت میں ملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی وراثت عطا فرمائی. سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا اور پہنچانا یہ اس امت کے ذمے لگا ہے. مینا کی وادی گواہ ہے. اس وادی میں آپ نے فرمایا